बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك
فيقول الذين ظلموا ربنا ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا، اور تم تو انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب منصور کریمی، جو سورہ مبارکہ ابراہیم کی 44ویں اور 45ویں آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس میں آپ تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، رپورٹ اور ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا 2020 میں اسرائیل میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے ہمیں ریسپشن رپورٹ ارسال کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک، دہلی کے سرحدوں پر دھرنا جاری، سپریم کورٹ میں معاملے کی سماعت، تینوں نئے زرعی قوانین تا حکم ثانی معطل کیے جانے کا اعلان۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کا بیان، پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون پر تکنیکی لحاظ سے عمل درآمد کا اعلان۔ کرکوک کا امریکی فوجی اڈہ خالی ہونے کے بعد داعش کے حملوں میں 99% کمی آئی ہے، عراق کے ایک سیکورٹی عہدیدار کا بیان۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور دہلی کے سرحدوں پر دھرنا منگل 48ویں دن بھی جاری ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے تینوں زرعی قوانین کو تحکم ثانی معطل کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی مختلف سرحدوں پر ملک بھر سے آئے ہوئے کسانوں کا احتجاجی دھرنا منگل کو 48ویں دن بھی جاری ہے۔ کسانوں نے اپنا احتجاجی دھرنا ایسی حالت میں جاری رکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے نئے زرعی قوانین کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے منگل کو تینوں قوانین کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ایس ڈی بوبڈے کی سربراہی میں تین رکنی ڈویژن بینچ نے منگل کو اپنی مختصر سماعت کے دوران کہا کہ ہم اگلے احکامات تک تینوں قوانین کو معطل کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک کمیٹی بھی تشکیل دیں گے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت منگل کی شام تک مکمل حکم جاری کرے گی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے پیر کو ایک سماعت کے دوران کسانوں کے معاملے پر صحیح طریقہ کار اختیار نہ کرنے پر مرکزی حکومت پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ادھر دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے اعلان کیا کہ جب تک تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کی تحریک اور دھرنا جاری رہے گا۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے اعلان کیا کہ 26 جنوری کو ترنگے پرچموں کے ساتھ ٹریکٹر ریلی نکالی جائے گی۔ انہوں نے کہا کسانوں کو 26 جنوری کی ریلی انہوں نے کہا کسان 26 جنوری کی ریلی کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کوئی بھی آرڈر لے کے آئے، کسان یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بل واپسی نہیں تو گھر واپسی بھی نہیں۔ راکیش ٹکیت نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ یہ قوانین حکومت نے بنائے ہیں، اس لیے حکومت کو ہی ان قوانین کو واپس لینا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ سپریم کورٹ کے پیر کے حکم پر اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کمیٹی بنانے کی جو سفارش کی اس کے بارے میں وہ اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد اس سلسلے میں کوئی بیان جاری کریں گے۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ 26 جنوری کو کسانوں کی ریلی اعلان کے مطابق نکالی جائے گی۔ دوسری طرف ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت نے امید ظاہر کی کہ کسان رہنما 15 جنوری کے مذاکرات میں صحیح رویہ اختیار کریں گے۔ یاد رہے کہ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے لاکھوں کسان 1.5 مہینے سے زیادہ عرصے سے نئے زرعی قوانین کے خلاف دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ نئے زرعی قوانین ان کے نقصان میں اور کارپوریٹ طبقے کے فائدے میں ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے زرعی قوانین اس نے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاس کروائے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے حزب اختلاف کی جماعتیں نئے زرعی قوانین کے تعلق سے کسانوں گمراہ کر رہی ہیں اور کسان ان کے بہکانے میں آ گئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک کا حزب اختلاف سے کوئی تعلق نہیں، یہ تحریک انہوں نے اسخود شروع کی ہے۔ یاد رہے کہ اب تک حکومت اور کسانوں درمیان مذاکرات کے 8 دور انجام پا چکے ہیں جو ناکام رہے ہیں۔ حکومت نے زرعی قوانین میں اصلاح کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے، لیکن انہیں منسوخ کرنے سے یکسر انکار کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کی تحریک اور دھرنا جاری رہے گا۔ کسانوں نے 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی پرام تحریک جاری ہے اور دہلی کی سرحدوں پر ان کے دھرنے آج 48ویں دن بھی جاری رہے۔ غازی پور سرحد پر کسانوں کی باری باری سے بھوک ہڑتال جاری ہے۔ کسان لیڈر بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کو مسلسل ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ زرعی قوانین نافذ ہو گئے تو کسانوں اور ملک کی زراعت کو زبردست نقصان پہنچے گا اور سرمایہ داروں کی جیبیں اور مضبوط ہوں گی۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے کل مرکزی حکومت کو نئے زرعی قوانین پر عمل درآمد کو مؤخر کرنے کی ہدایت دی تھی اور آج اس نے تینوں زرعی قوانین پر عمل درآمد کو آئندہ احکامات تک مؤخر کر دیا ہے اور مسئلے کے حل کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔
سرکار کو جو ماننے سپریم کورٹ نے جو پھٹکار لگائی ہے، ہم اس کا جو بہت سمان کرتے ہیں، انہوں نے کم سے کم کسان کے درد کو سمجھا۔
احتجاج کرنے والے کسانوں نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ کے موقع پر اپنی ٹریکٹر پریڈ نکالنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن مرکزی حکومت نے کسانوں کی اس پریڈ کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ بھارتی کسان یونین کے جنرل سیکرٹری تیجیندر سنگھ کا کہنا ہے،
ہمیں انومتی ملے گی، سپریم کورٹ بھی سنگیان لے گا، کیونکہ ہم دیش کے انداتا ہیں، دیش کے ناگرک ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم پریڈ میں شامل ہوں۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ ایسا کوئی آرڈر نہیں کرے گا جس سے کہ ہمیں کہیں روکا جائے۔
بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے بھی کہا کہ ٹریکٹر ریلی نکالنے کے اپنے فیصلے کو ہم یقیناً عملی جامہ پہنائیں گے۔ غازی پور سرحد پر کسان گزشتہ 48 دنوں سے خیمہ زن ہیں، جہاں لنگر کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور طاقت فرسا سردی سے بچنے کے لیے جگہ جگہ لکڑیاں بھی جلائی جا رہی ہیں۔ چائے اور کھانے پینے کا بھی مفت انتظام ہے اور طبی خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔
زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 48 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کا کہنا ہے کہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے ان کی پرامن تحریک کو تسلیم کیا ہے اور اب وہ اس تحریک کو اس وقت ختم کریں گے جب حکومت ان کے سارے مطالبات پورے کر لے گی۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین میں نمایاں کمی آئی ہے اور یومیہ اموات کی تعداد 200 سے کم ہو گئی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور شفایابی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 12,548 نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جو یومیہ متاثرین کے اب تک کی سب سے کم تعداد ہے۔ اسی کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 167 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,04,79,913، اموات 1,51,364 اور کورونا کے زیر علاج مریضوں تعداد 2,70,000 سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 18,385 افراد شفایاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,11,294 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات کی شرح 1.44%، زیر علاج مریضوں شرح 2.07% اور شفایابی کی شرح 96.49% بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر بہت حد تک کمزور پڑ چکی ہے اور یومیہ شفایاب ہونے والوں کی تعداد متاثرین سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2408 نئے مریضوں اور 41 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 3606 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 506,701 ہو چکی ہے، جن میں سے 10,717 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 461,977 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,007 ہے، جن میں سے 2,340 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے چین پاکستان مشترکہ اقتصادی پروجیکٹ سی پیک میں ایران کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ارنا کے رپورٹ کے مطابق پاکستانی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے سی پیک پروجیکٹ میں اقتصادی ساجھیداری مضبوط بنانے کے لیے پاکستان اور چین کے اتحاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور چین کے 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ علاقے کے 3 اہم ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے لیے غیر معمولی فارمولہ ہوگا، جس سے علاقائی تعلقات کو مضبوط بنانے، غربت کے خلاف جد و جہد اور تجارت میں فروغ اور روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے علاقائی تعاون کا ماحول خراب کرنے اور علاقائی رابطوں کے لیے اتحاد کی تشکیل کو روکنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے خاص طور سے بر صغیر میں توسیع پسندی کو روکنا چاہیے تاکہ ہمارے مشترکہ مفادات اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ چین پاکستان اقتصادی کوریڈور سی پیک ون روڈ ون بیلٹ عظیم منصوبے کا ایک معمولی حصہ ہے، جس میں چین نقل و حمل کے راستوں کے ذریعے پاکستان سے ملحق ہوگا اور جدید راہ ریشم کو زندہ کر کے ایران کے ذریعے یورپ تک پہنچ جائے گا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان نے کہا کہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے بنائے جانے والے قانون پر تکنیکی اعتبار سے ضرور عمل کیا جائے گا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے خانہ ملت نیوز ایجنسی سے گفتگو میں پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی قوم کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے جانے والے اسٹریٹجک قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ایٹمی توانائی کا ادارہ اس بات سے قطع نظر کی پابندیوں کی منسوخی کے لیے قانون کیسے اور کس طرح سے تیار کیا گیا ہے اس پر تکنیکی اعتبار سے عمل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کام کچھ اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ایران کا ایٹمی توانائی کا ادارہ تکنیکی اعتبار سے قانون کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ بہروز کمالوندی نے کہا کہ اس قانون کے مطابق پابندیاں اگر ختم نہیں کی گئیں تو بر وقت ایڈیشنل پروٹوکول پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی توانائی کا ادارہ اس قانون کے مطابق یورینیم کی 20% افزودگی کا عمل انجام دے رہا ہے اور اس سلسلے میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے یعنی IAEA کو باخبر کر دیا گیا ہے، جبکہ M2IR سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ دراصل بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ایران کے خلاف تمام ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی سے مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 2015 میں ہونے والے معاہدے کے فوراً بعد اپنے وعدے کے مطابق جوہری سرگرمیاں کم کر دی تھیں اور اس بارے میں بالکل بھی کسی بھی طرح کی لاپرواہی سے کام نہیں لیا، مگر مقابل فریق امریکہ نے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے پابندیاں کم کر رہا تھا، مختصر مدت میں اس نے اپنی پابندیوں کو نہ صرف بحال کر دیا بلکہ انہیں مزید سخت بھی بنا دیا اور آخر کار اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدہ بھی ہو گیا۔ فلسطین کے محدود اختیارات کے حامل حکومت کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی جرائم روکنے کے سلسلے میں اپنی سیاسی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری پر عمل کرے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مسجد الاقصی کی مغربی دیوار کے اطراف میں اور باب المغاربہ کے قریب صہیونی حکومت کی جانب سے کھدائی کی مذمت کی اور کہا کہ دیوار براق کے اطراف میں صہیونی حکومت کی جانب سے کھدائی کا مقصد اسے یہودی علاقہ بنانا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت مقبوضہ بیت المقدس کے سلوان علاقے پر نظریں گاڑے ہوئے اور اس علاقے کو صہیونی حکومت کی روزانہ جارحیت کا خطرہ ہے اور اس کا مقصد اس علاقے سے فلسطینیوں کو باہر نکال کر ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشابی نے شمالی عراق میں واقع کرکوک کے آزاد شدہ علاقوں میں داعش کے مارٹر حملوں میں کمی آنے کی خبر دی ہے۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشابی کے شمالی محاذ کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ علی الحسینی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کرکوک کے آزاد شدہ علاقوں میں داعش کے مارٹر حملوں کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا اور یہ عام شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے نیز اس علاقے کے لوگوں میں خوف و وحشت کا باعث تھا، لیکن K1 فوجی اڈے سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے سے داعش کے ان حملوں میں 99% کمی آ گئی ہے۔ الحسینی نے زور دے کر کہا کہ امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بعد کرکوک کے آزاد شدہ علاقوں میں ہونے والے حملوں میں کمی ایک اہم پیغام کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ صوبے بالخصوص آزاد شدہ علاقوں کے امن و سیکورٹی پر امریکی فوجی اڈوں کے منفی اثرات پڑ رہے تھے۔ الرشد الشعبی کے صدردار نے واضح طور پر کہا کہ امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بعد کرکوک کی سیکورٹی مستحکم ہوئی ہے۔ واشنگٹن نے اعلان کیا کہ آج سے فرانس اور جرمنی سے طیاروں کے کلپرزوں کے درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ رائٹرز نے اعلان کیا کہ طیارے بنانے والی دو اہم کمپنیوں بوئنگ اور ایئر بس کو سبسڈی دینے کے موضوع پر 16 سال سے جاری اختلافات کے حل کے لیے امریکہ اور یورپی یونین کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد واشنگٹن نے آج سے جرمنی اور فرانس سے درآمد کیے جانے والے طیاروں کے کلپرزوں پر نئی کسٹم ڈیوٹی اور جدید ٹیکس عائد کر دیے ہیں۔ امریکہ کے تجارتی نمائندہ دفتر یو ایس ٹی آر نے اس سے پہلے خبر دی تھی کہ طیاروں کے کلپرزوں ممجلا باڈی اور ونگ کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی 15% بڑھائی جائے گی۔ ایک یورپی ذریعے نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ٹرمپ حکومت کے آخری دنوں میں واشنگٹن اور برسلز کے درمیان ہونے والے مذاکرات معطل ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی کوشش تھی کہ برطانیہ کے ساتھ ایک علیحدہ سمجھوتا کر لے جو یورپی یونین سے نکل چکا ہے اور ایئر بس کمپنی میں اس کا بھی شیئر ہے۔ یورپی یونین نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ امریکی حکومت کے ساتھ اس مسئلے کا فوری رائے حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ کے قریب ایک بستی میں کورونا مریضوں کا پتہ لگنے کے بعد 5 لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ بیجنگ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت صحت نے منگل کو اعلان کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کورونا کے 55 نئے مریضوں کا پتہ لگا ہے۔ چین کے قومی ہیلتھ کمیشن نے بھی اعلان کیا کہ جن لوگوں کو کورونا میں مبتلا پایا گیا ہے ان میں سے 13 ایسے ہیں جو حال ہی میں بیرون ملک سے آئے ہیں۔ چین کے قومی ہیلتھ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کورونا کے 42 نئے مریضوں کا تعلق مشرقی چین کے صوبے ہبئی سے ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے کوئی موت ہونے کی کہیں سے کوئی خبر نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چین میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 87,591 اور کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 4,634 ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ طہٰ شمیم۔ اور سامعین، اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صدارت کے عہدے کی حلف برداری کی تقریب کے پہلے اور بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں 2 ہفتے کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی کی غرض سے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں 11 جنوری سے 24 جنوری تک ہنگامی حالت نافذ رہیں گی تاکہ امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں امن و امان کی صورتحال کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس سے قبل امریکہ کے نیشنل گارڈس محکمے کے ایک عہدیدار نے بھی کہا تھا کہ حلف برداری کی تقریب والے دن واشنگٹن میں مکمل تعطیل رہے گی اور یہاں تک کہ کرفیو نافذ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح شہر واشنگٹن ڈی سی اور ورجینیا اور میری لینڈ ریاستوں کے حکام نے امریکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حلف برداری کی تقریب والے دن اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دریاسنا امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے نیشنل گارڈز محکمے کو جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری والے دن واشنگٹن میں 15,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سی این این کے نامہ نگار نے بھی وائٹ ہاؤس میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی اور اس کے اطراف میں سیکیورٹی حصار قائم کیے جانے کی تصویر پیش کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے کہا تھا کہ ایک ایسی قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کی جانب سے ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے ارکان کو آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا جائے گا۔ اگر یہ قرارداد ریپبلکن اراکین کی مخالفت کی بدولت اتفاق رائے سے منظور نہ کی گئی تو منگل کے روز امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کرائی جائے گی۔ گزشتہ بدھ 6 جنوری کو صدارتی انتخابات کے نتیجے کے توثیق کے لیے کانگریس کے اجلاس کے دوران ٹرمپ کے طرفداروں نے اس پر حملہ کر دیا تھا جس میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ دریں اسنا فاکس نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کی اندرونی سلامتی کے نگراں وزیر چارڈ وولف نے ٹرمپ کے طرفداروں کی جانب سے کیپیٹل ہل پر حملے کیے جانے کی بنا پر اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے حال ہی میں صدارتی انتخابات کے نتائج اور جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی ان انتخابات کو امریکہ کی تاریخ کے پرام ترین انتخابات قرار دیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سمعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 جمادی الاول اور 12 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس جمادی الاول سن 283 ہجری قمری کو نامور مسلمان شاعر ابن رومی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 221 ہجری قمری میں عراق کے دارالحکومت بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ ایرانی تھیں اور والد کا تعلق روم سے تھا۔ ابن رومی نے 24 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے بہت سے علوم حاصل کر لیے تھے اور ان کو شعر گوئی میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ چونکہ ابن رومی سماجی مسائل کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے اشعار اس زمانے کے سماجی حقائق کی عکاسی کرتے ہیں۔ ابن رومی کے بعد ان کے کچھ شاگردوں نے ان کا دیوان تیار کیا۔ بارہ جنوری سن 1665 عیسوی کو فرانسیسی ریاضیداں پیئر ڈی فرما کا انتقال ہوا۔ شاید انہوں نے ڈیکارٹ سے پہلے انالیٹک جیومیٹری کا اصول وضع کر لیا تھا۔ انہیں صحیح اعداد کی خصوصیات کے بارے میں اپنی تحقیق سے زیادہ شہرت ملی۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعدد کلیے اور اصول بیان کیے جنہیں ان کے بعد کے ریاضیدانوں نے ثابت کیا۔ پیئر ڈی فرما کی اہم ترین کتاب ریاضی کی گوناگون مشقیں سن 1679 میں شائع ہوئی۔ بارہ جنوری سن 1876 عیسوی کو امریکی قلمکار جیک لنڈن پیدا ہوئے۔ انہوں نے کئی برس قطب شمالی کے علاقوں اور جنوب کے تلاطم خیز سمندروں میں سفر میں گزارے اور مختلف اقوام کی شناخت حاصل کی۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابوں میں جو واقعات و مناظر بیان کیے ہیں، ان میں سے انہوں نے اکثر کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے اور وہ اپنی داستانوں کی مرکزی شخصیتوں سے واقف تھے۔ جیک لنڈن نے 18 سال میں 51 ناول اور 125 افسانے تحریر کیے۔ اٹھائیس جمادی الاول سن 1319 ہجری قمری کو ایران کے نامور اور ممتاز فقیہ الحاج محمد حسن آشتیانی تہرانی نے وفات پائی۔ انہوں نے بزرگ فقیہ شیخ مرتضی انصاری کی علم اصول میں کی گئی تحقیقات اور ان کے افکار و نظریات کو شائع کرایا۔ اس کے علاوہ ناصر الدین شاہ قاجار کی طرف سے ایک برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کی خرید و فروخت کے اختیارات کے خلاف بھی اس روشن خیال عالم دین نے ایران کے دیگر مجاہد علماء کے ساتھ مل کر آواز بلند کی اور اس سامراجی منصوبے کے سنگین نتائج سے عوام کو آگاہ کیا۔ الحاج محمد حسن آشتیانی تہرانی کی بہت سی تالیفات ہیں جن میں مباحث الالفاظ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بارہ جنوری سن 1978 عیسوی کو اردو نظم و نثر میں اعلی مقام رکھنے والے ادیب ابن انشاء کا انتقال ہوا۔ ابن انشاء کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ جالندھر ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ جامعہ پنجاب سے بی اے اور جامعہ کراچی سے اردو میں ایم اے کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی شامل ہیں۔ ابن انشاء نے اردو ادب کو کئی خوبصورت سفر نامے بھی عطا کیے، جن میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر کتابوں میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم اور قصہ ایک کنوارے کا قابل ذکر ہیں۔ تیئیس دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے کئی شہروں میں جلوس نکالے گئے اور مظاہرے ہوئے، جن کے بعد شاہی حکومت کے کارندوں اور ایرانی عوام کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے، مگر ان جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہ جلوس اور مظاہرے ایرانی کمپنیوں اور کارخانوں سے غیر ملکی کارندوں کے نکالے جانے پر منتج ہوئے۔ اس کے علاوہ اس دن کئی لاکھ یونیورسٹی طلباء اور عوام نے تہران یونیورسٹی کے احاطے میں عظیم الشان اجتماع کر کے شاہی حکومت کی مخالفت کا اعلان اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیرس سے ایران واپسی کے مطالبے پر تاکید کی۔ یونیورسٹی میں یہ عظیم الشان اجتماع اور مظاہرے ایسے حالات میں انجام پائے جب شاہی حکومت کے کارندوں نے تہران یونیورسٹی کو اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اسی دوران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام جاری کر کے عوام کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں کی سازشوں سے آگاہ کیا۔ بارہ جنوری سن 1990 عیسوی کو رومانیا نے کمیونسٹ پارٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ وارسو ایکٹ کے اراکین اور مشرقی یورپ میں یہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے یہاں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی تھی۔ داخلی بحران اور خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد رومانیا کے قومی محاذ آزادی کے سربراہ یان ایلیسکو نے اعلان کیا کہ یہ پارٹی ڈکٹیٹر چاوشیسکو کے زیر تسلط رہی ہے اور روس نے رومانیا کی تاریخی روایات اور قومی مفادات کے خلاف قدم اٹھائے ہیں، اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ان کی تقریر کے بعد رومانیا کے ہزاروں افراد نے کمیونسٹ پارٹی کے پرچم اور اس پارٹی کی رکنیت کے کارڈ نظر آتش کر دیے اور چاوشیسکو کو سزائے موت دیے جانے کے بعد ایک ریفرنڈم کے ذریعے ایلیسکو کو رومانیا کا صدر منتخب کیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے, محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
سامی نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران,
سامعین, گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. ہم پروگرام آج کا ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جمعہ کے دن 19 دئی ماہ 1359 ہجری شمسی کو قوم کے قیام کے باشندوں کے مناسبت سے ٹی وی سے لائیو خطاب کیا. آپ نے اس دن کو ایرانی قوم کی زندگی کا نقطہ عروج قرار دیا, کیونکہ اس سے قوم کی بصیرت اور اس کے عزم کی نشاندہی ہوتی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے قوم شہر کے باشندوں کے قیام کے دن کے واقعات کی یاد منائے جانے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ قوم کا قیام اس شہر تک محدود نہ رہا بلکہ اس کا دائرہ دوسرے شہروں تک پھیل گیا، اور اس نے ایرانی عوام کے عظیم انقلاب کی کامیابی کا راستہ ہموار کر دیا، اس لیے اس کی بطریق احسن یاد منائی جانی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں یورینیم کی 20% تک افزودگی شروع کرنے اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں کمی کے حوالے سے پارلیمنٹ اور حکومت کے فیصلے کو منطقی اور دانش مندانہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پابندیاں اٹھا لی گئیں تو ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا کوئی مطلب ہوگا، لیکن جو نقصانات ہمیں پہنچے ہیں ان کی تلافی ہمارے مطالبات میں شامل ہے، جس کو ہم بعد کے مرحلے میں پیش کریں گے۔ لیکن پابندیوں کے خاتمے کے بغیر جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کی علاقائی موجودگی کو اسلامی جمہوریہ کے دوستوں اور حامیوں کی تقویت کا باعث قرار دیا اور فرمایا کہ علاقے میں ہماری موجودگی اسلامی جمہوریہ ایران کے طرفداروں اور دوستوں کی تقویت اور علاقے میں ثبات و استحکام کا باعث ہے، جس کا عراق اور شام میں سبھی نے مشاہدہ کیا ہے۔ بنابراہ ہم خطے میں اسی طرح موجود رہیں گے اور ہمیں موجود رہنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سامراج کا بت پاش پاش ہونے کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ انتخابی رسوائی، انسانی حقوق کہ چند دنوں کے بعد ایک سیاہ فام شخص مار دیا جاتا ہے، وہ اقدار جن کا امریکہ دعوے دار ہے اور جن کا دنیا حتیٰ خود امریکہ کے دوست مذاق اڑاتے ہیں، مفلوج معیشت اور دسیوں ملین بے روزگار، بھوکے اور بے گھر افراد، ان سب چیزوں سے امریکہ کی ابتر صورتحال کا پتہ چلتا ہے، اور یہ عجیب نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابھی تک بعض لوگ امریکہ کی آرزو رکھتے اور اسے اپنا منتہائے مقصود سمجھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی تھی۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی دعوت پر اس ملک گئے تھے کہ 3 جنوری 2020 کو امریکہ کے دہشت گرد اور جارح فوجیوں نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے نائب کمانڈر اور ان کے 8 ساتھیوں سمیت حملہ کر کے شہید کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس اور ان کے 8 ساتھیوں نے میدان جنگ میں دشمن اور دہشت گردی کا مقابلہ اور داعش کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے خطے کی تقسیم سے متعلق امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جمعے کے دن اپنے خطاب کے دوران ان دو عظیم شہداء کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر بغداد میں عوام کے بہت بڑے اور حیرت انگیز اجتماع کو سراہا اور قاسم سلیمانی، ابو مہدی کے ساتھیوں اور عراقی شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کرمان میں شہید قاسم سلیمانی کے جلوس جنازہ میں شہید ہونے والوں، نیز تہران کی فضا میں طیارے کے افسوسناک اور تلخ واقعے کے شہداء کے لیے مغفرت و رحمت اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی پہلی ڈرون فوجی مشقوں کا منگل کے روز سمنان کے علاقے میں آغاز ہوا۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں ایران کی بری، بحری اور فضائی تینوں افواج، نیز ایران کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے اپنے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون طیاروں کو استعمال کیا اور وسیع پیمانے پر طے شدہ آپریشنز کر کے ڈرون طاقت و توانائی کا مظاہرہ کیا۔ ان مشقوں کے دوسرے روز کرار ڈرون طیارے کے ذریعے فضا سے فضا میں مار کرنے والے آزرخش میزائل کو ریڈار کی سطح سے کم بلندی پر فضا میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کی پہلی ڈرون فوجی مشقوں کے دوسرے روز کرار ڈرون طیارے کے ذریعے فائرنگ کیے جانے کا عمل بھی انجام دیا گیا۔ اسی طرح ان فوجی مشقوں کے دوران MK-82 قسم کے 500 کلو وزنی بموں سے لیس کرار ڈرون طیاروں سے دشمن کے فرضی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا۔ ان فوجی مشقوں کے ترجمان ایڈمیرل سید محمود موسوی نے کہا کہ ان فوجی مشقوں کے دوران مختلف شعبوں من جملہ فوجی اور دفاعی قوت، حفاظت، دشمن کی شناخت، مختلف فاصلوں سے کیمروں سے لیس ڈرون طیاروں کے آپریشنز میں ایران کی ڈرون کارروائی کی توانائی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اطلاعات جمع کرنے سمیت مختلف تکنیکی امور انجام دیے گئے۔ ایڈمیرل موسوی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج اپنے مختلف قسم کے 2000 کلومیٹر کی طویل دوری اور بلندی پر پرواز کرنے والے جدید ترین ڈرون طیاروں کی مدد سے دشمن کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر ایرانی فوج کے ڈرون شعبے میں مختلف جنگی آلات و وسائل کی رونمائی بھی کی گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جمعے کے دن اپنے خطاب میں صدام کے فضائی حملوں کے مقابلے میں ملک کی کمزوری کے تلخ تجربے کا ذکر کرتے ہوئے ایران کی عصر حاضر کی دفاعی صلاحیت، مثلاً امریکہ کے ڈرون کو زمین پر اتارنے اور عین الاسد چھاونی پر میزائل داغنے کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان حقائق کی وجہ سے دشمن اپنے فیصلوں اور اندازوں کے سلسلے میں ایران کی دفاعی صلاحیت اور طاقت کو مد نظر رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے سن 2011 میں اپنا جدید ترین ڈرون RQ-170 جاسوسی کے لیے ایران کی فضا میں بھیجا، لیکن ایران نے اسے زمین پر اتار لیا۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے گزشتہ ہفتے 20% تک یورینیم کی افزودگی کی خبر دی۔ یہ اقدام پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل اور ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ یہ بل امریکہ کے ایران مخالف اقدامات اور یورپی ممالک کی جانب سے امریکہ کا ساتھ دیے جانے کے خلاف رد عمل کے طور پر منظور کیا گیا۔ اس بل کی پہلی شق کے مطابق ایران کی ایٹمی توانائی کا ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے 20% تک یورینیم افسودہ کرے اور سالانہ کم از کم 120 کلو گرام یورینیم ملک میں ذخیرہ کرے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ اس بات کا بھی پابند ہے کہ 20% تک افزودہ یورینیم کے ساتھ پرامن مقاصد سے متعلق ملک کی تمام ضروریات مکمل طور پر اور فوراً پوری کرے۔ واضح ہے کہ ایران IAEA کو ایک خط لکھ کر خبر دے چکا ہے کہ وہ یورینیم کی 20% افزودگی شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس خط کا مطلب یہی ہے کہ ایران کی حکومت اس بل پر عمل کرنے کا ٹھوس عزم رکھتی ہے، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے ممتاز ایٹمی سائنسدان شہید فخری زادے کے قتل کے بعد منظور کیا تھا اور اس بل کو قانون میں تبدیل کر دیا تھا۔ حکومت کے اس اقدام کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس قانون کی 6 شقوں میں سے ایک نفاذ کے مرحلے تک پہنچ گئی ہے اور بقیہ شقیں بھی یکے بعد دیگرے عملی جامہ پہنتی رہیں گی۔ یہ فیصلہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کے موقع پر کیا گیا، جس کا ایک واضح پیغام یہ ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں مغرب کے مد نظر ایٹمی معاہدے میں تبدیلیوں کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ شاید ایران کے اسی عزم کی وجہ سے حالیہ دنوں میں خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور امریکہ، اسرائیل اور مغرب ایران کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایران کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب رہبر انقلاب اسلامی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی بھی حماقت کی تو ہم تل ابیب اور حیفہ کو مٹی میں ملا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ہر طرح کے خطرے سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، آئی اے ای کے معائنہ کاروں کو نکالا نہیں جائے گا، ترجمان ہے وزارت خارجہ۔ نیویارک ٹائمز، کیپٹل بلوے سے قبل ریپبلکن اور اراکین کانگریس نے آگ کو ہوا دی تھی۔ اور روزنامہ الاخبار، امریکہ میں حالات اور برے ہوں گے، بائیڈن نجات دہندہ نہیں۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روز، یمن کی استقامت سے امریکہ کا غیظ و غضب، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، یمن میں سعودی عرب کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمن کے انصار اللہ تحریک کا نام غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر رہی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا یہ بیان ایسی حالت میں جاری ہوا ہے کہ یمن کے خلاف سعودی جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور یمن کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک میں مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ میں بھی سعودی عرب کا کردار ہے۔ انصار اللہ نے بھی کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی جڑ ہے، اور اس ملک کی موجودہ حکومت بھی دہشت گردانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی جڑ اور اس کے صدر ٹرمپ دہشت گردانہ پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت کی پالیسیاں ذہنی دیوالیہ پن کی علامت ہیں، اور ہم بھی جواب دینے کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ القدس العربی، قطر سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، باہمی تنازعات کے حل اور دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کے لیے قطر کے وزیر خارجہ کے خاص نمائندے نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب، ترکی اور سعودی عرب و ایران کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے ثالثی پر تیار ہیں۔ مطلق قحطانی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ثالثی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے خود ان ممالک میں خواہش ہونا چاہیے اور ان کو دلچسپی ہے، تو قطر ثالثی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کے فائدے میں ہے کہ علاقے کے تمام ملکوں کے درمیان، خاص طور پر سعودی عرب، ایران اور ترکی جیسے اہم ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے ترکی اور امریکہ کے درمیان اختلافات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، خودکش حملوں میں 97% کمی آئی، ترجمان ہے پاک فوج۔ نوائے وقت، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ٹیمپر کرنے والوں کے خلاف انکوائری کا فیصلہ۔ اور ہندوستان ٹائمز، کسانوں کا مظاہرہ، سپریم کورٹ زراعتی قانون پر آج فیصلہ سنائے گی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، ممتا بنرجی کا اعلان، بنگال میں نہیں نافذ ہونے دیا جائے گا این آر سی اور این پی آر، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک بار پھر بنگلہ دیش سے آئے ریفیوجی کمیونٹی متوا سماج کو ہندوستانی شہری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ متوا ہندوستانی شہری پہلے ہی سے ہیں، اس لیے انہیں شہریت ترمیمی ایکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بنگال میں این آر سی اور این پی آر کو نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لوک سبھا انتخابات میں متوا سماج کے منہ موڑ لینے کی وجہ سے کئی سیٹوں پر نقصان کا سامنا کرنے والی ترمول کانگریس ایک بار پھر متوا سماج کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تقریباً 100 اسمبلی حلقے میں متوا سماج کا اثر ہے۔ روزنامہ جنگ، کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں، فوج حکومت کا ماتحت ادارہ، سیاست میں کوئی کردار نہیں، مخالفانہ بیانات پر تشویش لیکن مورال بلند فوجی۔ ترجمان، اخبار لکھتا ہے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار ہے اور نہ ہی اسے سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی جائے، کسی سے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں، ہمیں معاملے سے دور رکھا جائے۔ حکومت نے فوج کو الیکشن کرانے کی ذمہ داری سونپی، فوج نے پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے الیکشن کرائے، پھر بھی کسی کو اعتراض ہے تو ادارے موجود ہیں، ان سے رجوع کیا جائے۔ الزامات لگانا اچھی بات نہیں، فوج حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، حکومت تمام الزامات کا بہتر انداز میں جواب دے کر اچھی طرح ہمارا دفاع کر رہی ہے۔ فوج اپوزیشن کے نام نہاد الزامات کا جواب نہیں دے گی جس میں حقیقت اور بدن نہ ہو، فوج مخالف بیانات پر تشویش ضرور ہے مگر فوج کا مورال بلند ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اور اگر وہ آئے تو ہم ان کو چائے پانی پلائیں گے، ان کی اچھی دیکھ بھال کریں گے۔ ماضی کے مقابلے میں آج پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی منظم نیٹورک موجود نہیں ہے۔ مزید سرخیاں، فارس نیوز ایجنسی امریکہ نے کیوبا کو پھر دہشت گردی کے حامی ملکوں کے فہرست میں شامل کیا۔ تسنیم، نئے ایرانی سال کی آمد سے قبل 2 کروڑ کورونا ویکسین کی خریداری ہوگی، چین ہندوستان اور روس سے گفتگو جاری۔ الفرات نیوز، انتخابات اپنے وقت پر تاخیر کی کوئی اطلاع نہیں، وزیراعظم کے مشیر۔ ارنا، ناصریہ میں تشدد کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ۔ عراق کے مختلف علاقوں میں امریکی فوجی قافلوں پر مسلسل حملوں اور استقامتی محاذ کے کمانڈروں کی شہادت کی برسی کے شاندار انعقاد کے بعد ناصریہ میں تشدد پھوٹ پڑے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ناصریہ میں ہونے والے تشدد کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، تاہم امریکہ سے وابستہ میڈیا نے یہ کوشش کی کہ ناصریہ کے تشدد کو عراق میں پھر سے فتنہ کھڑا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ دراصل عراق میں آئندہ انتخابات سے امریکہ اور اس سے وابستہ حلقوں کی مایوسی بھی ناصریہ میں تشدد کی ایک وجہ ہے۔ دراصل شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی برسی پورے عراق میں بڑی شان کے ساتھ منائی گئی۔ دریاسنا امریکہ نے ارشد الشعبی کے کمانڈر فالح الفیاض پر پابندی لگا دی جس کا مقصد برسی کے پروگراموں کو متاثر کرنا تھا، لیکن پھر بھی اسے کامیابی نہیں ملی۔ اور مزید سرخیاں، رویٹرز، امریکی سپریم کورٹ نے انتخاباتی تنازعات کے معاملے کو خارج کر دیا۔ ڈی پی اے، امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک شروع کی۔ اور اے اے نیوز ایجنسی، تعلقات کی بحالی کے بعد سعودی عرب کا پہلا طیارہ قطر پہنچا۔ اور یو این آئی، کسان حکومت کے ارادے سمجھ چکے ہیں راہل۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ تحریک چلا رہے کسانوں کے مطالبات کے تعلق سے حکومت کی نیت صاف نہیں اور کسان اس کے ارادوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے حکومت کی انہیں سمجھانے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ کسان جانتا ہے کہ انہیں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس لیے بھی وہ اپنے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بغیر گھر واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ستیہ گرہی کسانوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی ہر کوشش رائے گاہ ہے، کسان حکومت کے ارادوں کو سمجھتے ہیں، ان کی مانگ صاف ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے 2020 میں اسرائیل میں رونما ہونے والے واقعات کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، خصوصی پروگرام اسرائیل گزشتہ سال کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں سال 2020 میں غاصب اسرائیل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا ہم جائزہ لیں گے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، اسرائیل میں سال 2020 کے دوران رونما ہونے والے اہم واقعات کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اتحادی کابینہ کی تشکیل، اس کی تحلیل، نتن یاہو کے خلاف مسلسل احتجاج اور بعض عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی برقراری. تو پہلے اتحادی کابینہ کی تشکیل اور اس کی تحلیل کا جائزہ لیتے ہیں. اسرائیل نے سال 2020 کا آغاز کابینہ کی تشکیل کے لیے اختلافات جاری رکھتے ہوئے کیا. اسرائیل میں ایک سال کے دوران تیسرے پارلیمانی انتخابات مارچ 2020 میں ہوئے تھے. ان انتخابات میں بھی کسی پارٹی کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی. دریاسنا کرونا بیماری نے ایسے حالات بنا دیے کہ بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ بینی گینٹس نے لیکوڈ پارٹی کے سربراہ نتن یاہو کو مخلوط کابینہ بنانے پر مجبور کر دیا. بینی گینٹس کو، جن کو سرکاری طور پر کابینہ کی تشکیل کا کام سونپا گیا تھا، اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب کر لیے گئے. اس کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ کینیسٹ میں عرب نمائندے اور جوائنٹ لسٹ اتحاد کے لیڈر احمد الطیبی نے کہا تھا کہ گینٹس نے ثابت کر دیا کہ وہ اور ان کی پارٹی کے اراکین بے پیندی کے لوٹے ہیں اور یہ واقعاً شرم آور ہے. بینی گینٹس کے اسپیکر کے عہدے کے لیے منتخب ہونے کے بعد نتن یاہو کو بھی وزیر اعظم بنا دیا گیا اور ان کو ملک کی نئی کابینہ کی تشکیل کا کام سونپا گیا. نتن یاہو کو کابینہ تشکیل دینے کے لیے مامور کیے جانے سے پہلے غاصب اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے نتن یاہو کا بدعنوانی کا مقدمہ مقبوضہ قدس کی عدالت کو بھیج دیا اور اسرائیل کے ناجائز وجود کی 72 سالہ تاریخ میں نتن یاہو پہلے وزیر اعظم بن گئے جن پر اپنے دور میں رشوت لینے، دھوکہ دھڑی اور امانت میں خیانت کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. اس کے باوجود اسرائیلی عدالت نے سال 2020 کے آخر تک بھی نتن یاہو کے مقدمے کے سلسلے میں احکامات جاری نہیں کیے ہیں. بنیامین نتن یاہو اور بینی گینٹس کے درمیان پہلے باری باری 18-18 مہینے کی وزارت عظمیٰ اور کابینہ کی تشکیل پر اتفاق ہوا. دونوں درمیان ہونے والے اتفاق رائے کی بنیاد پر نتن یاہو کو نومبر سن 2021 تک وزیر اعظم کے عہدے پر رہنا ہے اور اس کے بعد بینی گینٹس وزیر اعظم بنیں گے. نتن یاہو کی کابینہ میں بینی گینٹس کو وزیر جنگ بنایا گیا ہے. ساری وزارتیں دونوں پارٹیوں درمیان مساوی تقسیم کی گئی ہیں. بہرحال نتن یاہو اور گینٹس کی مخلوط کابینہ اپنی تشکیل کے چند مہینے کے بعد ہی اختلافات سے دوچار ہو گئی. نتن یاہو گینٹس کے بہت سے اہم فیصلوں پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ اختلافات دسمبر 2020 میں پارلیمنٹ کی چوتھی بار تحلیل پر منتج ہوئے. اسرائیلی پارلیمنٹ 22 دسمبر کو دو سال میں چوتھی بار تحلیل کر دی گئی. مخلوط کابینہ ختم ہونے کے بعد حالیہ دو سال میں چوتھی بار پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے ہیں. یہ انتخابات 23 مارچ سن 2021 کو ہونے ہیں. مخلوط کابینہ ختم ہونے کے بعد حالیہ دو سال میں چوتھی بار پارلیمانی انتخابات منعقد ہونے ہیں. یہ انتخابات 23 مارچ سن 2021 کو ہونے ہیں. اسٹریٹجک اور رابطے کے امور میں نتن یاہو کے مشیر تامی شنکمان نے نتن یاہو اور گینٹس کے اتحاد کو اس جوڑے سے تعبیر کیا ہے جو شادی کے وقت سے ہی سمجھ گئے ہوں کہ ان کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں، لیکن دونوں نے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اس جدائی کے لیے بہترین موقع تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ بہترین مفادات حاصل کر سکیں. اگرچہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی تحلیل کی اہم ترین وجہ ایک یا دو سالہ بجٹ کی منظوری کے بارے میں گینٹس اور نتن یاہو کے درمیان اختلافات رہے ہیں، لیکن اصل وجہ نتن یاہو اور گینٹس کے درمیان اتفاق رائے کی ماہیت سے مربوط تھی. دونوں نے باری باری سے 18-18 مہینے کے لیے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر اتفاق کیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح سے ایک کابینہ دو وزرائے اعظم تھے. یہی مسئلہ کابینہ کے اندر بے اعتمادی، آپسی پھوٹ اور اختلافات کا سبب بنا. کہا جا سکتا ہے کہ یہی بے اعتمادی اور 8 ماہ پرانی مخلوط کابینہ کے سقوط کا سبب بنی. روزامہ ہارٹس نے پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد اسرائیل کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک ناکارہ پارلیمنٹ، کمزور اور چیلنجوں میں گھری ایک عدلیہ اور ایک فرسودہ معاشرہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کا سیاسی ڈھانچہ سقوط کے قریب ہے. سال 2020 میں مقبوضہ فلسطین میں رونما ہونے والا ایک اور اہم ترین واقعہ نتنیاہو کے خلاف ہفتہ وار مسلسل مظاہروں کا انعقاد ہے۔ یہ مظاہرے 27 ہفتے تک ہر ہفتے کے روز ہوتے رہے۔ نتنیاہو کے خلاف مقدمے کی کارروائی میں لیت و لال سے کام لینے، کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی اور اپنے اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہونے کے خلاف احتجاج اور نتنیاہو کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نتنیاہو کے خلاف حالیہ برسوں میں مالی بدعنوانی کے 4 مقدمے قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا مقدمہ کیس 1000 کے نام سے درج ہوا، جس میں امیر تاجرین سے تحفے تحائف لینے کا الزام ہے۔ دوسرا مقدمہ کیس 2000 کے نام سے درج ہے۔ اس مقدمے میں ایک اخبار یدیوت ہارونوت کے مالک کے ساتھ اپنی کابینہ کی خبروں کو بہتر طرح سے چھپوانے کے لیے سانٹ گاٹ کرنے کا الزام ہے۔ تیسرا مقدمہ کیس 3000 نام سے ہے، جس میں جرمنی سے آبدوزیں خریدنے کے دوران لڑائی جھگڑے کا الزام ہے۔ چوتھا مقدمہ کیس 4000 کے نام سے درج ہے، جس میں ایک اسرائیلی کمپنی بیزک کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کی مراعات دینے کا الزام ہے۔ غاصب اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے رواں سال فروری کے مہینے میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مقدمے میں نتنیاہو کو مجرم قرار دیا ہے، لیکن نتنیاہو اپنے ملک کے عدالتی نظام میں اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر ان مقدموں سے چھٹکارا پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2020 کے آخر تک عوامی مظاہرے جاری رہنے کے باوجود نتنیاہو کے مقدمات کے سلسلے میں کوئی عدالتی حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ اور عوام کے اقتصادی حالات پر اس کے اثرات بھی نتنیاہو کے خلاف مسلسل ہونے والے مظاہروں کی ایک اہم وجہ رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہارونوت نے بھی اپنے ایک مضمون میں نتنیاہو کی کابینہ کی کمزور کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مذکورہ اخبار نے کورونا بحران کے سد باب کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ نے ثابت کر دیا کہ صہیونیوں کے لیے نتنیاہو کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ ایسے حالات میں کہ صہیونیوں کے اقتصادی بحران کا سامنا ہے، لیکن نتنیاہو اپنے مالی بدعنوانی کے مقدمات سے چھٹکارا پانے کے لیے بھاری رقم خرچ کر رہے ہیں۔ در حقیقت غاصب اسرائیل میں نتنیاہو کی سیاسی پوزیشن میں جو تنزلی آئی ہے، اس کی وجہ لوگوں کی عام توقعات کو نظر انداز کرنا اور عوام کے مفادات پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا رہا ہے۔ گزرے سال یعنی 2020 میں مقبوضہ علاقوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات میں شامل ایک واقعہ بعض عرب ممالک کا غاصب اسرائیل کے ساتھ تعلق برقرار کرنے کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش ان 4 ممالک میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر سن 2020 میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ ان 4 ممالک نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ایسے حالات میں تعلقات برقرار کیے ہیں کہ ان کو اس کے بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ ہونے والے کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو معاہدے زمین کی آزادی کے لیے تھے، یعنی ان معاہدوں کے عوض مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے زیر قبضہ کچھ علاقے واپس لوٹانا تھا، لیکن ان 4 عرب ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں میں مقبوضہ فلسطین سے 1 انچ زمین بھی نہیں لی ہے۔ نتنیاہو نے ان معاہدوں کو امن کے مقابل امن کا نام دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان معاہدوں سے پہلے بھی ان 4 مذکورہ ممالک کا غاصب اسرائیل سے کوئی جھگڑا یا کوئی تنازعہ نہیں تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
خلیج فارس میں ایران کے تیل کے ذخائر میں 10 ارب ڈالر کے مساوی اضافہ۔ ایران میں تیار کردہ ریل کی پٹری افغانستان کو برآمد کرنے کا معاہدہ۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کی تانبے کی قومی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اردشیر سعد محمد نے کہا ہے کہ ایران تانبے کے 36.5 ملین ٹن ذخائر کے ساتھ دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے، اور ہم آئندہ 5 برسوں کے دوران تانبے کی پیداوار بڑھا کر 6 لاکھ ٹن تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صنعت میں تبدیلی لانے اور اسے ترقی دینے کے لیے ہمیں کھدائی کے نئے اور جدید ملٹی سسٹم اور آلات کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم نے کھدائی کی 15 جدید مشینیں خریدی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ایران میں تانبے کے ذخائر 36.5 ملین ٹن ہیں، جو دنیا کے موجودہ ذخائر کے 4.2% کے برابر ہیں، اور اس لحاظ سے ہم دنیا میں 7ویں نمبر پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی تانبے کی قومی کمپنی دنیا میں تانبا تیار کرنے والی 10 بڑی کمپنیوں میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ تانبے کی 2 بیلٹیں لاطینی امریکہ میں واقع اینڈ پہاڑی سلسلے اور ایشیا میں واقع ہمالیہ پہاڑی سلسلے میں موجود ہیں، اور ایران ان بیلٹوں کے راستے میں واقع ہے۔ ایران آف شور آئل کمپنی کی 4 آئل فیلڈز میں ذخائر کے مطالعات کے جامع منصوبہ پر فاسٹ ٹریک عمل درآمد کے بعد خلیج فارس میں اس کمپنی کے تیل کے ذخائر میں 74 کروڑ بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کمپنی کے فنی امور کے ڈائریکٹر علی خاجوی نے اس بارے میں کہا کہ 4 آئل فیلڈز ہندیجان، بہرگان سر، ابوذر اور نوروز میں مطالعات کی انجام دہی کے بعد ان فیلڈز میں مجموعی طور پر 74 کروڑ 20 لاکھ بیرل تیل کا اضافہ ہوا، اور یہ 9.1 ارب سے بڑھ کر 9.9 ارب بیرل تک پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ یہ مطالعات ایران کی آف شور آئل کمپنی کے ماہرین کی مسلسل کوششوں اور ملکی ایڈوائزری کمپنیوں کے تعاون سے 9 ماہ سے کم عرصے میں انجام پائے ہیں۔ مزید کہا کہ اگر تیل کی فی بیرل کی قیمت $45 پیش نظر رکھی جائے، تو ان آئل فیلڈ سے حاصل ہونے والے تیل کی قدر میں مزید 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران کی ٹائلیں اور سیرامک یورپی مارکیٹ میں بہت مقبول ہیں، اور ان کی کم قیمت کا اٹلی اور اسپین کی ٹائلیں اور سیرامک مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔
ایران میں ٹائلیں اور سیرامک تیار کرنے والوں کی انجمن کے رکن مہدی فکری نے کہا کہ اٹلی، اسپین، جرمنی اور روس سمیت یورپی مارکیٹ میں ایرانی ٹائلیں اور سیرامک کی اپنی عمدہ کوالٹی کی بنا پر بہت زیادہ مانگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی ٹائلیں اور سیرامک کوالٹی کے لحاظ سے اٹلی اور اسپین سے تھوڑی سی نیچے ہیں، لیکن قیمت کے لحاظ سے سستی ہیں، اور اسی بنا پر ان میں ایرانی نرخ اور ریٹ کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں ہے۔ مہدی فکری کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ایران کی ٹائلوں اور سیرامک کی صنعت نے $14 لاکھ کی 161 میٹر برآمدات کی تھی۔ یہ برآمدات کورونا کے سخت حالات کے باوجود انجام پائیں۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹائلیں اور سیرامک برآمد کرنے والے دنیا کے 210 ممالک میں سے ایران پہلے 10 ملکوں میں شامل ہے، اور علاقے میں وہ پہلے نمبر پر ہے۔ ایران کی ٹائلوں اور سیرامک کی صنعت میں استعمال ہونے والا 98% خام مال ملک کے اندر تیار ہوتا ہے، اور اس کی برآمدات میں 2 ارب ڈالر تک بڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔
اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید خبریں۔ 15 ہمسائے ممالک کے لیے ایران کی برآمدات میں اضافے کی پالیسی کے تحت افغانستان کو ریل کی پٹڑی برآمد کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایران میں اسٹیل تیار کرنے والوں کی انجمن کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کو ریل کی پٹڑی برآمد کرنے کا پہلا معاہدہ عمل میں آیا ہے، کہ جس کی مالیت $43,32,000 ہے۔ اصفہان اسٹیل کمپنی کے لیے اس معاہدے کے تناظر میں اس قسم کی مصنوعات عالمی مارکیٹوں میں فراہم کرنے کا راستہ ہموار ہوگا۔ اصفہان اسٹیل کمپنی عالمی معیارات کے مطابق ریل کی پٹڑی تیار کر رہی ہے،
اور اس وقت ایران میں ریلوے لائن بچھانے کے منصوبوں میں ملک کے اندر تیار کی گئی پٹڑی استعمال کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 8 مہینوں کے دوران ایران نے 16,79,000 ٹن اسٹیل کی مصنوعات دوسرے ملکوں کو برآمد کی ہیں۔ دوسری جانب ایران اور افغانستان کے مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں براہ راست سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع پیدا کر کے اور افغان عوام کی آمدنی اور قوت خرید میں اضافے کے لیے کوششیں کر کے تہران اور کابل کے تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ایران افغانستان کی مارکیٹ میں اپنے قدم جما سکتا ہے۔ 2020 مختلف مارکیٹوں کے لیے نشیب و فراز سے بھرپور سال رہا ہے اور اس میں کئی ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔
2020 میں دنیا کی مختلف مارکیٹوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ گزشتہ سال سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا اور اس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ بٹ کوائن نے یکے بعد دیگرے پچھلے سب ریکارڈ توڑ دیے اور پہلی بار $20,000 کی سطح کو عبور کیا اور سال کے آخر میں یہ $30,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹیں بھی ویکسین کی تیاری کی خبریں، منظر عام پر آنے اور ریلیف پیکیجز کے اعلان کے بعد مسلسل دوسرے سال مثبت سطح پر رہیں۔ اسی سلسلے میں اقتصادی سائٹ ویژول کیپٹلسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 2020 موجودہ صدی میں مالی مارکیٹوں کے لیے نشیب و فراز سے بھرپور سال تھا کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق تیل کی صنعت کو سب سے کم اور چاندی کی صنعت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔
دسمبر 2020 کے اختتام تک امریکہ کے مجموعی حکومتی اور غیر حکومتی قرضے 82,68,92,10,00,000 تک پہنچ گئے۔ امریکہ کے قرضوں کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق دسمبر 2020 کے اختتام تک امریکی حکومت کے قرضے 27,55,49,60,00,000 تک پہنچ گئے۔ اس طرح ہر امریکی شہری اوسطاً $83,261 جبکہ ہر امریکی ٹیکس دہندہ اوسطاً $220,130 کا مقروض تھا۔ امریکی حکومت کا بجٹ خسارہ بھی گزشتہ سال کے اختتام تک $3,236,35,20,00,000 تک پہنچ گیا۔ اس وقت امریکہ میں میڈیکل انشورنس کا بجٹ $1,318,44,20,00,000، سوشل سیکورٹی کا بجٹ $1,111,97,10,00,000 اور دفاعی بجٹ $707,61,20,00,000 ہے۔ ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب، جو ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
یوریشیا کے ملکوں کے لیے ایران کی کھجور اور جھینگے کے برآمدی ٹیرف میں کمی۔ ایران اور افغانستان کے تجارتی تعلقات کی آسانی کے لیے سمجھوتے پر دستخط۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ چابہار بندرگاہ کو علاقے میں بین الاقوامی ٹرانزٹ ہب بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مکران کے ساحلوں، خاص طور پر چابہار کو تین پہلوؤں سے ترقی دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان پہلوؤں میں عوام کی سڑکوں تک رسائی کے لیے علاقے سے پسماندگی کا خاتمہ، بنیادی تنصیبات کی ترقی اور چابہار کو بین الاقوامی ٹرانزٹ کا ہب بنانے کے لیے کوششیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں چابہار زاہدان ریلوے لائن کی تعمیر، مکران کے ساحلوں کی حدود میں جنوبی علاقوں میں ہائی ویز کا کوریڈور، شہید بہشتی چابہار بندرگاہ کی توسیع و ترقی کا منصوبہ اور نئے شہر 30 کی تعمیر وزارت ٹرانسپورٹ کے پروگراموں میں شامل ہے۔ انہوں نے اسی طرح ہرمزگان کے مشرق میں کوہ مبارک بندرگاہ کی تعمیر اور جاسک جیروفت ریلوے لائن کی تعمیر کی اسٹڈی اور جاسک میں نئے مکران شہر کی منتقلی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کے برآمدی منڈیوں کی ترقی کے نائب سربراہ مجتبہ موسویان نے کہا ہے کہ یوریشیا کے ملکوں کو ایران کی کھجور اور جھینگے کے برآمدات کے ٹیرف میں کمی آئی ہے، جو $40 ارب کی غذائی اشیاء خریدنے والے روس جیسے ملک کی مارکیٹ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی ترقی کے ادارے میں یوریشیا کے ممالک کے ساتھ ترجیحی تجارت کے معاہدے کے ذریعے ان ملکوں کو برآمدات کے اخراجات میں کمی سمیت مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے، اور اس بات کے پیش نظر کہ ایران کے 60% برآمدات ہمسایہ ممالک کے لیے ہیں، سرحدی گزرگاہوں میں بنیادی تنصیبات کو ترقی دی جائے۔ دوسری جانب تہران ایوان تجارت نے کہا ہے کہ عنقریب ایران اور یوریشیا کی اقتصادی ڈپلومیسی کی کانفرنس منعقد کی جائے گی کہ جس میں دونوں فریقوں کی نجی شعبے کی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کانفرنس مکمل ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے بہت ہی محدود پیمانے پر ایران میں منعقد کی جائے گی، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوگی۔ ایران بڑے پیمانے پر ماسک تیار کر کے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو برآمد بھی کر رہا ہے۔
ایران نے گزشتہ 8 مہینوں کے دوران مجموعی طور پر 9.2 ٹن ماسک علاقے کے 9 ملکوں کو برآمد کیے ہیں کہ جن کی مالیت $2,06,000 تھی۔ 2020 کے لیے ماسک کی برآمدات کی عالمی مارکیٹ کا اندازہ تقریباً $140 ارب لگایا گیا ہے۔ ایران کے انجمن تاجران کے سربراہ غلام رضا حسن پور نے کہا ہے کہ ایران میں 500 چھوٹے بڑے کارخانے روزانہ 1,70,00,000 ماسک تیار کر کے مختلف شعبوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ماسک کی داخلی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں برآمد کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملٹ بلاؤن کپڑا درمیانی تہہ اور ماسک کا اصلی ترین حصہ ہے، اور یہ تہہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ ایران میں اس طرح کا کپڑا مناسب فلٹریشن کے ساتھ وسیع پیمانے پر تیار کیا جا رہا ہے۔ ملٹ بلاؤن کپڑا 3 تہوں، 5 تہوں اور فلٹر والے ماسک میں استعمال کیا جاتا ہے۔
ایران اور افغانستان کے تجارتی تعلقات میں آسانی کے لیے 48 شکوں پر مشتمل ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ اس سمجھوتے کے مطابق طے پایا ہے کہ اشیاء کے آنے اور جانے، سامان اتارنے اور لادنے کے تمام مراحل 2 قارون کے محکمہ کسٹم کی نگرانی میں انجام پائیں گے، اور سامان کو حد سے زیادہ نہیں لاتا جائے گا، اور ایسا ہونے کی صورت میں ضروری ہم آہنگی کے بعد اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اس سمجھوتے میں یہ بھی طے پایا ہے کہ مرکزی محکمہ کسٹم کے ذریعے کسٹم اطلاعات اور دستاویزات کا الیکٹرانک تبادلہ کیا جائے گا۔ 2 قارون کسٹم کی جانب سے افغانستان کے ٹرانزٹ سامان کے عبور کی ضمانت کی بابت نقد رقم وصول نہیں کی جائے گی۔ 2 قارون کی سرحد صبح 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کھلی رہے گی، اور ضرورت پڑنے پر اسے 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ افغان سرمایہ کاروں کی گاڑیوں کی عارضی آمد و رفت کے لیے افغان تاجروں کا بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس قبول کرنے کے لیے خراسان رضوی کی مقامی انتظامیہ اور ایران کی وزارت خارجہ جائزہ لیں گی۔ ہندوستان میں انٹرنیٹ منقطع ہونے سے اس ملک کو $2,80,00,000,000 کا نقصان ہوا ہے، اور یہ ان 21 ممالک میں سر فہرست آ گیا ہے کہ جنہوں نے 2020 میں اپنے شہریوں کی انٹرنیٹ تک رسائی محدود کر دی تھی۔ ہندوستان کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے، اور 2020 میں انٹرنیٹ کی پابندی سے ہونے والے $4 ارب کے نقصان میں سے اس کا حصہ تقریباً 3/4 رہا ہے۔ اس شعبے میں ہندوستان کا 2019 کی نسبت 2020 میں 2 گنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ انٹرنیٹ منقطع ہونے کے عالمی نقصان کے عنوان سے شائع شدہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان نے دنیا میں کسی دوسرے ملک سے زیادہ اپنے ملک میں انٹرنیٹ سروس کو منقطع کیا یا اس کے استعمال کو محدود کیا، اور جو پابندیاں اس نے 2019 میں نافذ کی تھیں وہ 2020 میں بھی جاری رہیں۔ کشمیر میں کہ جو ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس علاقے کے ڈاکٹروں، تاجروں اور تعلیمی مراکز کی انٹرنیٹ تک رسائی نہ ہو سکی۔ انٹرنیٹ منقطع ہونے کے نقصانات کے بارے میں رپورٹ عالمی بینک، انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین اور دہلی میں قائم سافٹ ویئر کے آزاد قانون کے مرکز جیسے اداروں کے معیار کے مطابق تیار کی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر پابندی کو بھی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے 2020 میں امریکہ کی اقتصادی ترقی ریکارڈ منفی سطح پر پہنچ گئی۔
کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے 2020 میں امریکہ کی اقتصادی ترقی کی شرح ریکارڈ منفی رہی ہے کہ جس کی گزشتہ 50 برسوں کے دوران مثال نہیں ملتی ہے۔ عالمی بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ 2020 میں امریکہ کی اقتصادی ترقی منفی 3.6 رہی ہے کہ جس کی کم از کم گزشتہ 50 برسوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1971 کے بعد سے اب تک عالمی بینک کے اعداد و شمار کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منفی شرح ان 50 برسوں کے دوران ایک ریکارڈ تھی۔ رپورٹیں اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہیں کہ 2009 میں بڑے اقتصادی بحران کے بعد 2020 میں سب سے زیادہ امریکی کمپنیاں دیوالیاں ہوئی ہیں۔ بلومبرگ کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں 244 بڑی کمپنیوں کے ذمے $50 ملین کے واجب الادا قرضے تھے کہ جنہوں نے یا تو ان کو ری شیڈول کرنے کی درخواست کی یا دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا۔ ان رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران بینکوں، سرمایہ کار کمپنیوں اور پراپرٹی کے کاروبار کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔ Thank you.